ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اثر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. جتنی لرزشیں غلطیاں ہو گئی ہوں, کفری الفاظ پوری زندگی میں کبھی بھی زبان سے نکلے ہوں, مولا کریم ہم تجدید ایمان کے طور پہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان پہ ہمیں زندگی نصیب فرما. ساتھ ایمان کے قدم رسول اللہ علیہ السلام میں ہم سب کو موت نصیب فرما. ستمبر کا مہینہ تاریخی اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے. 7 ستمبر ہی کو 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا. تو چند باتیں ختم نبوت کے حوالے سے آج کی نشست میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے میری مدد فرمائے. عقائد سے متعلق چند باتیں کہ جس کا جاننا اور ہم سارے مسلمانوں کے ذہنوں میں رہنا بہت ضروری ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں. سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ منصب نبوت اور منصب رسالت سب سے بلند، سب سے اونچا یہ منصب ہے. یہ منصب اللہ رب العزت نے اپنے خاص الخاص اور منتقی بندوں کو عطا فرمایا ہے. یہ بات ذہن میں رہے. عقیدے سے متعلق پہلی بات، فقہ کرام فرماتے ہیں کہ نبوت کسبی نہیں ہوتی، کہ آدمی عبادت اور ریاضت کے ذریعے سے اسے حاصل کر لے. یعنی کوئی یہ سوچے کہ میں اتنی نمازیں پڑھ لوں گا، اتنے روزے رکھ لوں گا تو معاذ اللہ میں اللہ کا نبی بن جاؤں گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. فقہ کرام فرماتے ہیں کہ نبوت کسبی نہیں ہوتی بلکہ عطائے الہی ہوتی ہے. جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے اللہ تعالی عطا فرماتا ہے. لیکن ایک بڑی خاص بات بیان کی جو بہت اہم ہے. فرماتے ہیں کہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے، ہاں دیتا اسی کو ہے کہ جس کو اس منصب کے قابل بناتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، دیتا اسی کو ہے کہ جسے اس منصب کے قابل بناتا ہے. جو نبوت کو کسبی مانے، کوئی مسلمان کہے کہ عبادت و ریاضت کر کے بندہ اللہ کا نبی بن سکتا ہے، فقہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا. جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے، فقہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ بھی کافر ہے. نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے اور فرشتوں کا معصوم ہونا یہ بھی ضروری ہے. معصوم کا لفظ نبیوں کے لیے استعمال ہوگا، معصوم کا لفظ فرشتوں کے لیے استعمال ہوگا. کسی اور کے لیے فقہ کرام فرماتے ہیں کہ معصوم کا لفظ استعمال نہیں ہوگا. عموماً ہم اپنی بول چال میں اپنے بچوں کو معصوم کہہ دیتے ہیں یا کسی پیر کو ہم معصوم کہہ دیتے ہیں، فقہ کرام فرماتے نہیں. معصوم کا لفظ نبیوں کے ساتھ خاص ہے اور فرشتوں کے ساتھ خاص ہے. ہاں جو بزرگان دین گزرے ہم یہ کہہ سکتے ہیں گناہوں سے محفوظ، لیکن معصوم کا لفظ ہم ان کے لیے استعمال نہیں کریں گے. اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے ہر دور میں، کہ انبیاء کرام کی ذمہ داری لگائی کہ یہ احکام آپ بندوں تک پہنچا دیں، تو سارے احکامات انبیاء کرام و مرسلین اعظم نے بندوں تک پہنچا دیے. ذہن میں رکھیے گا، جو کوئی یہ کہے کہ کسی بھی نبی نے ایک حکم نہیں پہنچایا، فلاں حکم نہیں پہنچایا، اس کو چھپا کر کے رکھا، تقیہ کیا، خوف اور ڈر کی وجہ سے انہوں نے وہ پیغام نہیں پہنچایا، فقہ کرام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اگر وہ مسلمان ہے کہنے والا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. نبی کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا، رسول کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا. وہ ڈرتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات سے ڈرتے ہیں. باقی آپ دیکھیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا لوگ حضور کے خلاف ہو گئے، لیکن نبی کو کوئی ڈر نہیں، رسول کو کوئی ڈر نہیں ہوتا. یہ عقیدہ بھی ذہن میں رکھیں. چھٹا عقیدہ ہے کہ احکام تبلیغیہ میں انبیاء کرام سے سہو اور نسیان محال ہے. ساتواں عقیدہ، اس کو ذہن میں رکھیں، عموماً میں دیکھتا ہوں اردو بازار کی کتابوں میں، کہانیوں کی کتابوں میں لوگ کیا سے کیا بات بیان کر دیتے، اللہ حفاظت فرمائے. فرماتے ہیں انبیاء کرام کے اجسام، یہ جسم کی جمع اجسام، انبیاء کرام کے اجسام کا برس جسم پر سفید اسپاٹ ہو جاتے ہیں، داغ ہو جاتے ہیں، آپ نے دیکھا جگہ جگہ برس، اور جزام، یہ ایسی بیماری ہے کہ اس میں سے جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، محفوظ رکھے. اور پھر کیڑے جب آدمی چلتا ہے تو جسم سے نیچے گر رہے ہوتے ہیں. انبیاء کرام کا برس اور جزام وغیرہ سے کہ جس سے لوگ متنفر ہوتے ہوں، پاک ہونا بہت ضروری ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. عموماً لوگ کسی ایک نبی کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اس خاص قسم کی بیماری کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے زبانوں کی حفاظت فرمائے. آٹھواں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی ہے. زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے، مگر یہ علم غیب ان کو اللہ کے دینے سے ہے. تو انبیاء کرام کا علم غیب جو ہے، یاد رکھو کہ وہ عطائی ہے، اور اللہ رب العزت کا علم غیب ذاتی ہے. انبیاء کرام جو کچھ جانتے ہیں یا اولیاء کرام جو کچھ جانتے ہیں وہ اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو کچھ جانتا ہے وہ خود بخود جانتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رہے. عموماً لوگ انہی باتوں کو بنیاد بناتے ہیں اور شرک و بدعت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ صاحب دیکھو یہ سنی مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی علم غیب ہے اور حضور کو بھی علم غیب، یہ تو شرک ہو گیا. آپ اس سے پوچھیں یہ بتاؤ کہ تم دیکھتے ہو یا نہیں، وہ کہے گا ہاں دیکھتا ہوں. یہ بتاؤ کہ اللہ دیکھتا ہے یا نہیں، وہ کہے ہاں دیکھتا ہے. یہ بتاؤ تم سنتے ہو یا نہیں، ہاں سنتے. اللہ تعالیٰ سنتا ہے یا نہیں، ہاں سنتا ہے. یہ بتاؤ تم فیصلہ کرتے ہو یا نہیں، کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے یا نہیں، کرتا ہے. یہ تو شرک ہو گیا. تو اپنے آپ کو شرک سے بچانے کے لیے وہ مولوی لازمن یہ کہے گا کہ اللہ کا دیکھنا اور ہے، میرا دیکھنا اور ہے، اللہ کا سننا اور ہے، میرا سننا اور ہے، اللہ کا فیصلہ کرنا اور ہے، میرا فیصلہ کرنا اور ہے. تو ان بے وقوفوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اللہ کا علم غیب اور ہے اور پیارے مصطفیٰ کا علم غیب اور ہے. تو یہاں پر یہ عقیدے کی بات اپنے ذہن میں رکھتے چلیے گا. انبیاء کرام، تمام مخلوقات، یہاں تک کہ رسول ملائکہ سے بھی افضل، حضرت جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، ان سے بھی انبیاء کرام افضل ہیں. ولی کتنے ہی بڑے رتبے والا ہو، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ بات ذہن میں رکھیے، کسی بھی نبی کے برابر ولی نہیں ہو سکتا. بعض لوگ حضرت غریب نواز کے کارنامے دیکھ کر کہتے ہیں کہ حضرت غریب نواز نے تو 95 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا، اور فلاں نبی کے دور میں 100 آدمی مسلمان رہے، فلاں نبی کے دور میں 50 آدمی مسلمان رہے. تو معاذ اللہ غریب نواز کا درجہ نبی سے بلند ہو گیا. یاد رکھو کہ یہ بالکل باتیں غلط ہیں. فرماتے ہیں کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے گا وہ کافر ہو جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں. فقہ کرام نے واضح طور پر اس بات کو بیان کر دیا کہ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے گا وہ کافر ہو جائے گا. نبی کی تعظیم فرض عین ہے، بلکہ اصل تمام فرائض ہے. کسی نبی کی ادنا سی توہین یا تکذیب، یاد رکھو کہ یہ کفر ہے. نبی کی تعظیم کرنا، تمام انبیاء کرام اور مرسلین نظام کی تعظیم کرنا ہم سارے مسلمانوں پر لازم ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جوش میں اگر کوئی عیسائی ہمارے آقا کی بے ادبی کرتا ہے تو کوئی مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کرے، یاد رکھو کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. ہم مسلمانوں کو سارے انبیاء کرام اور مرسلین نظام کا جو ہے وہ ادب کرنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے حضور تک اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے نبی بھیجے،
بعض کا ذکر قرآن مجید و فرقان حمید میں ہے، اور یاد رکھو کہ بعض کا ذکر قرآن مجید و فرقان حمید میں نہیں ہے. اسی طرح انبیاء کرام کی تعداد معین کرنا، عموماً لوگ تعداد معین کر دیتے ہیں انبیاء کرام کی، تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ انبیاء کرام کی کوئی تعداد معین کرنا جائز نہیں ہے، کہ اس بارے میں جو باتیں ہیں، جو خبریں ہیں، وہ مختلف ہیں. اب اگر تعداد معین کر دی تو ہوگا کیا، اس کو آپ سنیں. فقہ کرام فرماتے ہیں، تعداد معین پر ایمان رکھنے میں نبی کو نبوت سے خارج ماننے یا غیر نبی کو نبی جاننے کا احتمال ہوگا. آپ فکس کر دیں کہ اتنے نبی تھے، ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ نبی ہوں، تو یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ دونوں باتیں فرماتے ہیں یہ کفر ہے، لہذا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے، جتنے انبیاء کرام آئے ان نبیوں پر ہمارا ایمان ہے. اب یہ عقیدہ بھی ذہن میں رکھے کہ نبیوں کے مختلف درجے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اور سب میں افضل ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. حضور کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ فقہ کرام فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا. اور فقہ کرام فرماتے ہیں ان حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں، اور پانچوں حضرات باقی تمام انبیاء کرام مرسلین، انسان، فرشتے، جنات، جمی مخلوقات سے افضل ہیں، جس طرح کے حضور تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل ہیں. یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ بلا تشبیہ حضور کریم علیہ السلام کے صدقے فقہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور کی امت بھی تمام امتوں سے افضل ہے، حضور کی امت بھی تمام امتوں سے افضل ہے. چودواں عقیدہ یہ ذہن میں رکھیں کہ تمام انبیاء کرام اللہ کے حضور عظیم ہیں، وجاہت والے ہیں، عزت والے ہیں، ان کو اللہ کے نزدیک معاذ اللہ چوڑے اور چمار کی مثل کہنا یہ کھلی گستاخی ہے، یہ کھلا کلمہ کفر ہے، جس طرح کے بعض لوگوں نے اس کو اختیار کیا اور یہ الفاظ کہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. پندرواں عقیدہ، جو شخص نبی نہ ہو اور نبوت کا دعویٰ کرے، وہ دعویٰ کر کے کوئی محال عادی اپنے دعوے کے مطابق ظاہر نہیں کر سکتا، ورنہ سچے اور جھوٹے میں جو ہے وہ فرق نہیں رہے گا. تو یہ بنیادی عقائد ہیں، اگر یہ ہمارے دل و دماغ میں رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے بھی بہت مسئلے حل ہو سکتے ہیں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ سب سے بلند، سب سے بالا. عباس ایسے بدبخت لوگ گزرے کہ جن سے حضور کا یہ مقام اور مرتبہ دیکھا نہیں گیا، ہضم نہیں ہوا، تو ان بدبختوں نے بھی معاذ اللہ دعوی نبوت کیا اور یہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ ہمیں نبی بنایا. ان میں دو مشہور ہیں، ایک مسلمہ کذاب ہے اور دوسرا مرزا غلام احمد قادیانی. لوگ اس کو احمد کہتے ہیں، آپ احمد نہیں پڑھا کریں بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ ضرور کہا کریں. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف ابواب الفتن میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضور نے فرمایا یقیناً ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے، 30 جھوٹے آئیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا وہ نبی ہے، اور یاد رکھو کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. بظاہر مختصر سی حدیث ہے لیکن حضور نے اس میں بھی کئی مسائل حل فرما دیے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے. ایک تو یہ کہ میرے بعد جو 30 جھوٹے آئیں گے ان میں سے ہر یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، یعنی میرے بعد جو یہ گمان کرے کہ وہ نبی ہے تو حضور فرمانا چاہتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے. اگر حضور کے بعد کسی سچے نبی نے آنا ہوتا تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام واضح طور پر ارشاد فرما دیتے کہ میرے بعد بھی نبی آنے والے ہیں، ان کی بھی عزت کرنا، ان کی بھی تعظیم کرنا، لیکن حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ فرمایا. کئی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے لیکن یہ 30 جو ہیں یہ شہرت کی وجہ سے ہیں. یہ 30 لوگ بہت مشہور ہوئے کہ جنہوں نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دعوے نبوت کیا. اب آئیے قرآن آیتیں بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، سب کچھ ہے الحمدللہ. لیکن میں ذرا نوجوانوں کی طرف آتا ہوں، کیونکہ نوجوانوں کو گائیڈ کرنا بہت ضروری ہے اس معاملے میں. اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ کبھی بھی قادیانی سے اگر بحث کرو تو سب سے پہلے ان پر جو کتابیں لکھی گئیں اس کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. یہ سوچتے کیسے ہیں، ان کے دماغ میں چلتا کیا ہے، یہ سوالات کیسے کریں گے، تو آپ نے جوابات کس طریقے سے دینے ہیں. اگر آپ قادیانیوں سے بغیر علم رکھے اور بغیر کسی عالم کو اپنے ساتھ لیے یاد رکھو کہ بحث کرنے لگو یا مناظرہ کرنے لگو تو یہ تو فارغ بیٹھے ہوئے اور ان کا تو دماغ بڑی تیزی کے ساتھ چلتا ہے اور وہ آپ کو گمراہ بھی کر لیں گے. اگر آپ کے پاس علم نہیں رہا تو اپنا ہم نوا بھی وہ بنا سکتے ہیں، لیکن علم ہوگا، معلومات ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کبھی بھی مار نہیں کھائیں گے. تو یہ بات آپ کے دل و دماغ میں رہنی چاہیے. آؤ طرف تاریخ کیا کہتی ہے میں اس کو بتاؤں، یہ سب کچھ ہوا کیسے. ایک نوجوان سننا چاہتا ہے یہ کیوں ہو گیا سارا کا سارا معاملہ، کہ مرزا کھڑا ہو گیا اور اس نے اعلان نبوت کر دیا، یہ سب کیسے ہوا، اس کو ذرا ہم تاریخ کی کتابوں سے دیکھتے ہیں. 1857 کی جنگ آزادی، انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے گا آپ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، 1857 کی جنگ آزادی، یہ بڑی اہم جنگ تھی. 1857 کی جنگ آزادی جو لڑی گئی بہت اہم جنگ تھی. اور میں آپ کو بتاؤں یہ کمال بات ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی جو لڑی گئی اس کا محرک ایک فتویٰ بنا، اور جو اس وقت سپہ سالار تھے جو انگریزوں سے اس جنگ کو لڑ رہے تھے، جنہوں نے فتویٰ جہاد دیا، الحمدللہ ان کا تعلق ہم اہل سنت و جماعت سے تھا. حضرت علامہ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی لے، انہوں نے انگریز گورنمنٹ کے خلاف فتویٰ جہاد جاری کیا. انگریز گورنمنٹ نے پورا زور لگایا کہ مولانا اپنا فتویٰ واپس لے لے. لیکن یاد رکھو، میں نے آپ سے کہا تھا جب سورہ لہب پہ گفتگو کی تھی کہ یہ کام شیروں کا ہوتا ہے. اللہ نے جب کوئی کام لینا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت شیروں کو پیدا فرما دیتا ہے. علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی نے فتویٰ جہاد دیا، انگریزوں نے بڑی پیشکش کی، ساری پیشکش انہوں نے ٹھکرا دی. آخر میں انگریزوں نے ان سے کہا کہ ہم تمہیں موت کی نیند سلا دیں گے، انہوں نے بھی اس کو بھی ٹھکرا دیا. اور علامہ فضل حق خیر آبادی نے کہا جو فتویٰ میں نے دیا ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بالکل درست دیا ہے، اب فضل حق کی جان چلی جائے گی لیکن فضل حق اپنا دیا ہوا فتویٰ کبھی واپس نہیں لے سکتا. پھر علامہ فضل حق خیر آبادی کو قید کیا گیا، جزیرہ اینڈ ڈیمانڈ، کالے پانی کی سزا علامہ فضل حق خیر آبادی کو دی گئی. علامہ فضل حق خیر آبادی کئی عرصے وہاں پر قید رہے. اور آپ کو میں کمال بتاؤں، جو علمی شخصیت ہوتی ہے، جو علم سے محبت رکھنے والی ہوتی ہے، علامہ فضل حق خیر آبادی نے انگریزوں کی قید میں رہنے کے باوجود کئی کتابیں تصنیف فرمائی. کئی کتابیں علامہ فضل حق خیر آبادی نے جو ہے وہ تصنیف فرمائی. 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی، مسلمانوں کو اس میں شکست ہو گئی. سیاسی بالادستی جو مسلمانوں کی سالوں سے چلی آ رہی تھی، اب وہ سیاسی اقتدار مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا. جتنا ذہن رکھنے والے لوگ تھے، جتنے دانشور تھے، جتنے مفکر تھے، جتنے سوچ رکھنے والے لوگ تھے، وہ بڑے پریشان تھے کہ یار ہوگا کیا، اب ہم مسلمانوں کا کیا ہوگا. ایک طرف تو اقتدار ہاتھ سے چلا گیا، اور دوسری طرف یہ یوں سمجھیے کہ یورپ کا مادی انقلاب یہ انگریزوں کے ذریعے سے ہندوستان میں داخل ہو رہا تھا. اب ایک اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور ادھر ہے اقتدار کے جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا گیا، اب اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے. یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا دانشوروں کے لیے، ذہن رکھنے والے لوگوں کے لیے. جیسے کہ آج جس وقت میں اپنی سنیوں کی حالت دیکھتا ہوں، بالخصوص سنی نوجوانوں کی حالت دیکھتا ہوں، سوچتا ضرور ہوں کہ نہ تو ہماری کوئی مضبوط سیاسی پلیٹ فارم ہے، سنیوں کی کوئی سیاسی جماعت نہیں، سنیوں کی طلبہ تنظیم اس کو سیاست کی بھیڑ چڑھا دیا گیا، سنیوں کے پاس کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے، کون سے ایسے قائدین ہیں کہ جن پر یہ سنی عوام بھروسہ کر سکے. میں آپ سے کہتا ہوں نا، دیکھو میں بالکل حق بات کرتا ہوں، کسی کو اچھی لگے بری لگے پرواہ نہیں ہے، مجھے جواب دینا ہے قبر کے اندر، یہ بات ذہن میں رکھو. اگر کل کو الیکشن ہوتے ہیں اور الیکشن میں سیاسی جماعت پہ پابندی لگتی ہے اور کہا جائے کہ ٹھیک ہے اب آئیے دوسرے لوگ آپ آگے لے کر کے آئے، تو مجھے بتائیں سنیوں میں کون سی ایسی شخصیت ہے جو سیٹ جیت کے بتائے گی؟ آپ کراچی کے اندر، ملک کے پاکستان کے اندر سیٹیں لا کر کے دکھا دیں، کون سی شخصیت ہے؟ تو جو درد رکھنے والے ہوتے ہیں، جو سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں، جب ایسے معاملات آ جاتے ہیں تو وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں. 25-30 سال پہلے جو ہم سنیوں کا عروج تھا، جو ہم سنیوں کا نام تھا، 74 کے اندر 77 کے اندر جو سنیوں کا عروج تھا، اب وہ سنیوں کا عروج دکھائی نہیں دیتا. ہم تو آپس میں لڑ پڑے، ہمارے تو مولوی آپس میں لڑ پڑے، ہمارے تو پیر آپس میں لڑ پڑے، ہم تو اماموں کے رنگ پر لڑ پڑے. یہ تو ہمارا حال ہے. اور لڑ لڑ کے جو ہم نے اپنی تباہی اور بربادی کی ہے وہ ساری کی ساری آپ کے سامنے ہے. آج حال یہ ہے کہ ہر مسجد کا امام اپنے آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ سے کم سمجھتا ہی نہیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کرو وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. آج حال یہ ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ صاحب ہم تو بچپن سے سنتے آئے نا کہ یار ان بدعقیدہ ناصر کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. آج کوشش یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھے، ان سے اتحاد کریں. ان سے اتحاد کرنے کے بدلے کیا پتا کہ ہمیں کوئی سیٹ مل جائے، ہم ایم این اے بن جائیں، ایم پی اے بن جائیں اور سینیٹر بن جائیں. میں سچ کہتا ہوں بحیثیت ایک سنی کے پوری کراچی کیا پورے ملک پاکستان میں مجھے کوئی ایم این اے کا الیکشن جیت کے بتائے، نہیں ہے ہمارے پاس. سوچتا ہوں کہ سنیوں کا ہوگا کیا. میرے جیسے کئی اور لوگ ہیں کہ جو سوچتے ہیں کہ یار اب سنی نوجوانوں کا ہوگا کیا، ہماری آگے کی نسلوں کا ہوگا کیا. بڑے مشکل مرحلات ہیں کہ جس سے ہماری سنی قوم گزر رہی ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ سنیوں کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. ہم نے نیازوں پہ پیسے لگائے، ہم نے حلووں پہ پیسے لگائے، ہم نے مزارات پہ پیسے لگائے. میں سچ کہتا ہوں، لوگ کہتے شاہ صاحب آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ہم نے زندگی میں اپنے علماء کی قدر نہیں کی. ہم مرنے کے بعد 2 کروڑ کا مزار ہم بنا دیتے ہیں، 5 کروڑ مزار پہ لگا دیتے ہیں، لنگروں پر ہم لاکھوں روپیہ لگا دیتے ہیں. ہمیں سوچنا ہوگا. میں منع نہیں کرتا کہ آپ نیاز نہیں کریں، میں منع نہیں کرتا. ہمیں یہ پیسہ مدرسوں پہ لگانا ہوگا، ہمیں یہ پیسہ لگا کر ان بچوں کو کہ جو حافظ قرآن بننا چاہتے ہیں، جو عالم دین بننا چاہتے ہیں، ان کو ہم نے مدرسے کی زینت بنانا ہوگا. آگے مقابلہ بہت ٹف ہے، سنیوں کا آگے جو مقابلہ ہے یہ بہت ٹف ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. لیکن کوئی سنی اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس کو غور سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یار آگے 5-10 سال کے بعد یہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. اور یہ تو میں کراچی کی آپ کو ایک ہلکی سی جھلکی بتا رہا ہوں. آپ دنیا میں نکلیں، ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں. پورے امریکہ آپ گھوم لیں، کینیڈا آپ گھوم لیں، افریقہ آپ گھوم لیں کہ سنیوں کا جو ہے کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو کیا ہوگا معاملہ؟ تو میں آپ کو بتاؤں، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ اقتدار تو نکل گئے، ادھر یورپ کا ماں بھی انقلاب بڑھ رہا تھا. اب یہ جتنے دانشور و مفکر تھے یہ سارے کے سارے سر جوڑ کر کے بیٹھے، یار اب ہوگا کیا، اب کیا چاہتے تھے یہ، تاریخ کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ چاہتے یہ تھے کہیں سے کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے، اللہ کسی ایسے کو بھیج دے جو بکھرے ہوئے مسلمانوں کو دوبارہ سے یکجا کر دے، جو اقتدار مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا وہ اقتدار دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ جائے. سارے کے سارے لوگ سر جوڑ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بالکل سب سارے دماغ اسی کام پر لگے ہوئے تھے. اب ہوا کیا؟ دیکھیے، جب قوم اس تذبذب کا شکار ہو گئی، مورخین کیا کہتے ہیں، اب یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے، جب قوم تذبذب کا شکار ہو جائے اور کسی طرف دیکھ رہی ہو اور کہیں اسے کوئی لیڈر پیدا ہو جائے تو ساری قوم کی ہمدردیاں پھر اس کے ساتھ ہو جاتی. یہ بڑا ایک نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے. اچھا، اب اس کو کس نے سمجھا؟ اس کو مرزا کا ایک رفیق تھا، حکیم نور الدین. وہ یہ ساری کی ساری اسٹڈی کر کر ساری کی ساری کہانی کو باب گیا کہ واقعتاً اب مسلمان چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص آگے آ جائے کہ جو مسلمانوں کو ایک پرچم تلے جمع کر دے، سارے مسلمانوں کے اندر دوبارہ سے زندگی پیدا کر دے. اب کیا ہوا؟ حکیم نور الدین نے فائدہ اٹھانا چاہا، اس نے مرزا کے نام ایک خط لکھا اور اس میں مشورہ دیا کہ مرزا غلام احمد، دیکھو قوم متلاشی ہے کسی رہبر کی، کسی لیڈر کی، کسی مذہبی پیشوا کی، تو تم ایسا کرو، کتابیں پمفلیٹ چھپواؤ، دیواروں پہ لگاؤ، بینر لگاؤ، اور کام یہ کرو کہ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرو کہ کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں غمگین ہوتے ہو، میں تمہارے اندر موجود ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں لیکن میں مسیح ہوں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی میں شبیہ ہوں۔ تم اشتہارات کے ذریعے سے پیسہ لگا کر اس طرح مسلمانوں کے دماغ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو سنی مسلمانوں، یہ مائنڈ کیپچر کرنا اس دور کے اندر سارا کھیل اسی کا ہے کہ دماغ کو بندے کے کیسے کیپچر کیا جائے۔ آپ دیکھیں، میں اس کو ایک ہلکی سی جھلک بچوں کے حوالے سے آپ کو بتاؤں، کوئی چیز مارکیٹ میں لانی ہو تو یہ مشہور کیسے ہو؟ صاحب ایسا کرو کہ اس کا کارٹون پہلے مارکیٹ میں لاؤ، مووی لاؤ، جیسے کہنا نہیں چاہیے مجھے، مسجد میں اچھا نہیں لگتا، جیسے اسپائڈر مین آپ کہہ لے، لاؤ مووی لاؤ، اب کارٹون لاؤ، اب بچوں کا دماغ کیپچر کر لیا، اب بچہ کیا کہے گا اپنے باپ سے، عید کے کپڑے نہیں چاہیے، مجھے اسپائڈر مین چاہیے۔ اب باپ گھوم رہا ہے، گل پلازا کے اندر گھوم رہا ہے، صدر کی مارکیٹ میں گھوم رہا ہے، میرے بچے نے کہا تھا اسپائڈر مین چاہیے، یہ مائنڈ کنٹرول ہو رہا ہے، یہ دماغ کنٹرول ہو رہا ہے۔ آج سارا کا سارا کھیل اسی کا ہے، یہ واٹس ایپ، یہ فیس بک، یہ سارا سوشل میڈیا، یہ سارا کا سارا ہمارا دماغ کیپچر کرنے میں لگا ہوا ہے، کنٹرول کرنے میں لگا ہوا ہے، لیکن ابھی بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کسی بد عقیدہ کی آپ تقریر سناتے، یار بلا وجہ آپ برا کہتے ہیں، اچھا آدمی تو ہے، بلا وجہ آپ غلط بات کرتے ہیں، اچھا آدمی تو ہے۔ دیکھا آپ نے چھوٹے چھوٹے کلپس کے ذریعے سے، چھوٹے چھوٹی باتوں کے ذریعے سے کس طریقے سے دماغ کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم کو سمجھ دے، سوچ دے، اللہ فکر دے، ہم سمجھ سکے کہ ہمارے ساتھ کھیل کس طریقے کا کھیلا جا رہا ہے۔ لگاؤ اشتہارات، تم لوگوں سے یہ باور کراؤ کہ میں مسیح مسیح ہوں، میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ اب مرزا کا یہ، اب یہ حکیم نور الدین کا خط پہنچا مرزا کے پاس۔ اچھا، مرزا پہلے ختم نبوت پر پکا یقین رکھتا تھا، جب تک کہ انگریزوں نے اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ اب ہوا کیا، 1891 ہے یہ، 1891 میں یہ خط لکھا گیا اور مرزا کے پاس پہنچا۔ مرزا نے جواب کیا دیا اس کا، سنیں آپ۔ مرزا کہنے لگا، جو آپ نے خط لکھا ہے، اگر دمشقی حدیث کے مصداق کو علیحدہ چھوڑ کر ایک مسیل مسیح کا دعویٰ کیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ در حقیقت اس عاجز کو مسیل مسیح بننے کی حاجت نہیں ہے، یہ بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عاجز اور مطیع بندوں میں داخل کر دے، مجھے شوق نہیں ہے۔ مرزا نے کہا کہ میں دعویٰ کر دوں کہ میں مسیح مسیح ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، ہم ابتلا سے کسی طرح بھاگ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے تریاق کا ذریعہ صرف ابتلا ہی کو رکھا ہے۔ اچھا، مرزا نے منع تو کر دیا، لیکن دیکھو ایک بندے کو آپ خط لکھیں 2-4 صفحے کا، یہ اس میں عمر کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے، جس وقت بندے کی عمر 40 سال ہوتی ہے نا، عقل پختہ ہو جاتی ہے، اس سے پہلے کی عمر وہ 25 سال 20 سال پڑا پھاڑا ڈبے میں ڈال دیا، یہ 40 سال کے بعد دماغ حرکت ضرور کرتا ہے، یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ کیا لکھا گیا۔ 4 صفحے کا پورا آپ کو یاد بھی نہ ہو، اس کی 1-2 باتیں تو آپ کے دماغ میں ٹک جاتی ہیں، یار اس کو ضرورت کیا تھی یہ خط لکھنے کی، یار اس نے لکھ کیوں دیا، یار اس نے ایسا میسج کیا کیوں کی۔ آپ دیکھیں کبھی اگر آپ فیس بک پہ کوئی پوسٹ لگائیں اور اس کے جواب میں کوئی آپ کو گالی لکھ دے، کیسی کیفیت ہوتی، اس نے کیوں لکھا یہ گالی، ہم نے تو یا رسول اللہ کہا کہ جو یا رسول اللہ کہے گا وہ حلالی ہے، اس کو کیا تکلیف ہوگا، اس کو کیا ہوگا۔ یہ دماغ میں یہ چیز گھومتی رہتی ہے۔ وہ مرزا نے کہا، یہ تو میں تو بڑا بے وقوف نکلا کہ میں نے اس کو جواب دے دیا کہ نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کا عاجز بندہ بننا چاہتا ہوں، مجھ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں مسیح کا دعویٰ کروں۔ کہا یہ تو حکیم نور الدین نے مجھے عروج پر پہنچانے کا تو نسخہ بتایا اور میں نے اس کو اس طریقے سے جواب دے دیا. اب مرزا کے دماغ میں یہ چیز گھومتی رہی. اچھا اب ہوا کیا؟ اب ہوا یہ کہ مرزا نے واقعتاً مسیل مسیح کا دعویٰ کر دیا. کہنے لگا مرزا مجھے مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ نہیں, یہ سارے حوالے میرے پاس ہیں کتابوں کے, میں دوں گا تو وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. مجھے مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ نہیں, میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں عیسیٰ بن مریم ہوں, کہ میں مریم کا بیٹا عیسیٰ ہوں, میں دعویٰ نہیں کرتا. نہ میں تناسخ یعنی باہمی نسبت کا قائل ہوں کہ صاحب میری مثال ایسے ہے جیسا عیسیٰ علیہ السلام کی, میں اس کا بھی قائل نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں کہ میں مریم کا بیٹا ہوں, میں حضرت عیسیٰ ہوں, نہیں. میں اس کا بھی قائل نہیں کہ ان میں اور مجھ میں جو ہے بہت ساری نسبتیں ہیں, نہیں. بلکہ مجھے تو فقط مسیل مسیح ہونے کا دعویٰ ہے. جس طرح محدثیت نبوت سے مشابہ ہے, ایسے ہی میری روحانی حالت جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی روحانی حالت تھی. مرزا کہنے لگا میری روحانی حالت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانی حالت سے مشابہت رکھتی ہے. اب اس پر کام شروع ہوا. دیکھو کام ایسے نہیں ہوتا, اس کے پیچھے بڑی لابیز ہوتی ہیں, بڑا پیسہ لگتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آپ کی این جی اوز کا بڑا دخل ہوتا ہے, بڑا پیسہ لگتا ہے. یہ تو آپ دعا دیں جنرل راحیل کو اور پاک فوج کو کہ اب این جی اوز کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, ورنہ این جی اوز کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا. میں آپ کی اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. مظفر آباد آپ چلیں, اور 2004 تھا یا 5 زلزلہ آیا, این جی اوز نے کام شروع کر دیا. اب اسکول میں بچے داخل ہیں 250, ادھر بتایا جا رہا ہے کہ صاحب یہ 250 بچے ہم فنڈ دیتے ہیں تو یہ 250 بچہ پڑھتا ہے. کمال بات بتاؤں, ادھر سے ترکی پیسہ دے رہا ہے, ٹھیک ہے آپ ان غریب بچوں کو پڑھائیں. یہی بچے 250 کینیڈا کی این جی اوز کے اندر رجسٹرڈ ہیں, یہی 250 بچے آسٹریلیا کی این جی اوز کے اندر رجسٹرڈ ہیں. بچے وہی ہیں, یہاں سے بھی پیسہ آ رہا ہے, یہاں سے بھی پیسہ آ رہا ہے, یہاں سے بھی پیسہ آ رہا ہے. یہ بڑا گیم ہوتا ہے کھیلنے کا. ایسا نہیں ہوتا, بندہ کینیڈا سے آ رہا ہے, کنٹینر میں بیٹھ رہا ہے اور مزے سے وہ دھرنا دینے کے لیے جا رہا ہے, پیچھے کوئی تو ہوگا یار, پیسہ تو لگا ہوگا نا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ اسمبلی کے پاس دھرنا دے کے بیٹھ جائیں؟ مجھے بتاؤ, میں اور آپ کیا دھرنا دے کے بیٹھ سکتے ہیں؟ ہمیں ڈنڈے مار کر کے اٹھا دیں گے. اتنے دن تک بیٹھے رہے, کوئی گیم تو ہوگا, کوئی پیچھے بیک تو دے رہا ہوگا نا, کوئی جیک تو ہوگا نا یار, کہ جس کی وجہ سے یہ سارا گیم کھیلا جا رہا تھا. میں آپ کو بتاؤں گا پیچھے کون تھا مرزا کے, لیکن پہلے یہاں پر سنتے چلو, وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. مرزا نے دعویٰ کر دیا. مرزا کہنے لگا کہ میں مسیل مسیح ہوں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی روحانی حالت تھی, بالکل ویسی حالت جو ہے وہ میری ہے. اچھا مرزا کے اندر ایک چیز رہی, مرزا اپنی کسی بات پہ ٹکا نہیں. دیکھو مسلمانوں, یہ بات ذہن میں رکھو, کوئی بات کرنا اور پھر اس پر قائم رہنا, یہ ہر کسی کا اتنا بڑا جگر نہیں ہوتا. لوگ فوراً سے یو ٹرن لے لیتے ہیں, کوئی بات کریں گے پھر پسڑ جائیں گے, بات کریں گے پھر پسڑ. بات کرنا اور اس پر مضبوطی سے قائم رہنا, ہر کسی کا ایسا جگر نہیں ہوتا. اچھا اب کیا ہوا؟ آپ مرزا کو دیکھتے چلے, مرزا ٹکا ہی نہیں. مرزا آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد مرزا نے پہلے تو مسیل مسیح کا دعویٰ کیا, اب آگے بڑھتے ہوئے مرزا نے دعویٰ کر دیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں. مرزا نے دعویٰ کیا, اپنی کتابوں میں لکھا. کہنے لگا مسلمانوں اور عیسائیوں کا کس قدر اختلافات کے ساتھ یہ خیال ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم اپنے جسم سے آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں. یہ تو قرآن نے فرمایا نا, یہ کہنے لگا اختلاف ہے, اور کسی زمانے میں زمین پر واپس آئیں گے. بے شک ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے واپس آئیں گے. میں اس خیال کا غلط ہونا اپنے رسالے میں لکھ چکا. اب آگے دیکھیے, اگر تم ایماندار ہو تو شکر کرو, شکر کے سجدے بجا لایا کرو, وہ جس کا انتظار کرتے کرتے تمہارے آبا و اجداد گزر گئے, بے شمار روحیں اس کے شوق میں سفر کر گئیں. تم خوش نصیب ہو کہ تم نے وہ وقت پا لیا. میں اس کو بار بار بیان کروں گا اور اس کے اظہار سے میں رک نہیں سکتا کہ میں ہی وہ ہوں جو وقت ضرر اصلاح خلق کے لیے بھیجا گیا تاکہ دین کو تازہ طور پر دلوں پر قائم کر دوں. کہنے لگا تم خوش نصیب ہو. وہ انتظار کرتے کرتے لوگ چلے گئے, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. سنو میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں, تم لوگ خوش نصیب ہو کہ تم نے میری زیارت کر. اچھا مرزا اب اس بات پر قائم رہا 10 برس کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں, میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں. 10 برس تک مرزا قائم رہا. پھر آگے بڑھا مرزا. 10 برس کے بعد 1901 میں مرزا نے نبوت کا اعلان کر دیا. اور اس کا واقعہ کیا ہوا اس کو سن لو جتنے نوجوان بیٹھے ہو. میں کہتا ہوں نا یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا, سیکھ لو. تھوڑا وقت لگتا ہے آپ کو, میں برا لگتا ہوں تھوڑا وقت لگتا ہے یار, شاہ صاحب نے اتنا ٹائم لگا دیا, مگر میری کوشش ہوتی ہے کسی ایک کا ایمان بچ جائے. یار ایمان بچ جائے گا خدا کی قسم اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اب دیکھو 1901 میں اپنی نبوت کا اعلان کر دیا مرزا نے. اور کیسے کیا, یہ واقعہ ہوا کیسے. 1901 میں ایک روز مرزا کو اس کی مسجد کے خطیب نے, اس کا نام مولوی عبد الکریم تھا جہنمی, جمعے کے خطبے میں مرزا کو نبی اور رسول کہا. مرزا سامنے بیٹھتا تھا, کہنے لگا میں مرزا کو نبی اور رسول مانتا ہوں. اچھا اب یہ بات تو ختم ہو گئی. نماز کے بعد سید محمد احسن امروہی جھگڑا کیا خطیب سے, یہ تم نے کیا کی, تم مرزا کو نبی مان رہے ہو, کچھ تمہارے اندر عقل ہے یا نہیں ہے. ڈاٹا اس خطیب کو. دوسرا جمعہ آ گیا. دوسرے جمعے میں تقریر کرتے کرتے, جمعے کے اندر تو کراؤڈ ہوتا ہے, تقریر کرتے کرتے اس خطیب نے پھر مرزا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں آپ کو نبی اور رسول مانتا ہوں, اگر غلط غلطی پر ہوں تو مجھے درست فرما دے. یہ لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں, یہ ٹرسٹی صاحب مجھے برا بھلا کہتے ہیں کہ تم نے یہ کیا بے وقوفی کری, میں آپ کو نبی مانتا ہوں. مرزا کھڑا ہوا, کہنا لگا مولوی صاحب جو آپ کا مذہب ہے وہی میرا بھی مذہب ہے, میں نبی ہوں, آپ نے ٹھیک کہا. اب مرزا نے یہاں پر نبوت کا دعویٰ کیا. اب یہ نماز ختم ہوئی تو جھگڑا شروع ہو گیا, ایک عجیب حالت ہو گئی اس وقت مسجد کے اندر. اچھا مرزا نے کیا کہا, مرزا نے آیت پڑھی جو حضور کے لیے آئے تھے نا, یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, جی اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا میرے محبوب کی آواز پر. مرزا یہی آیت پڑھتے ہوئے آ گیا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, جی دیکھو میرے بارے میں قرآن کیا فرما رہا ہے کہ میرے سامنے تم لوگ آواز بلند کر رہے ہو, میں اللہ کا نبی ہوں. اب یہ وقت تھا 1901 کا کہ مرزا نے نبوت کا اعلان کر دیا. اس اعلان جب ہوا بس اب مسلمانوں کے جذبات جو ہے وہ بھڑکنے لگ گئے, ایک عجیب بھونچال آ گیا. دیکھو مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے, کوئی میری ماں کو گالی دے, باپ کو گالی دے, میں برداشت کر لوں گا. کوئی پیارے آقا کو برا بلا کہے گا, میرے آقا تو بہت بڑی ہستی ہیں, کوئی میرے غریب نواز کو بھی برا بلا کہے گا, کوئی میرے غوث پاک کو بھی برا بلا کہے گا. تو ہم سنی لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے, کیونکہ ہمارے لیے سب سے بڑی شخصیت اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام. ہم ان بزرگوں کا ادب کرنے والے, تو سنی مسلمان لڑنے مرنے کے لیے. اب ایک عجیب سا بونچال جو ہے پورے برے صغیر پاک و ہند کے اندر پیدا ہو گیا. اچھا اب آئیے اس کے پیچھے غیر ملکی طاقتیں, عیسائی مشینری یہ کار فرما تھی. یہ سارا کا سارا کام عیسائی مشینری کا تھا, کیونکہ ان کے دماغ میں یہ بات تھی, جو ان کے پوپ ہیں ان کے دماغ میں یہ بات ہے کہ اگر شریعت تبدیل کرنی ہو تو نبی کی ضرورت ہوتی ہے, تو ایسا کرو کہ کوئی نبی پیدا کرو. اب مرزا کے سر پہ ہاتھ رکھا گیا, ان کو مرزا مل گیا. سنیے میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا, متشری گزرا کیمون کیا کہتی ہے تاریخ, ذرا تھوڑا سا 5 منٹ لوں گا میں آپ کو بتاتا ہوں. سنیے آپ, وہ بڑی نظر رکھتے ہیں یہ یہودی لابی, یہ عیسائی لابی,
ان کی بڑی نظر ہے ہم مسلمانوں پر، یہ سب کچھ انہوں نے کر کے دیکھ لیا، یہ جانتے ہیں اگر مسلمانوں کے نبی کے بارے میں کچھ کہا یہ سارے کے سارے مسلمان بھڑک اٹھیں گے۔ بس نبی کی محبت کسی طریقے سے دل سے نکالو، اور بڑا پیسہ اس کے پیچھے چل رہا ہے، بڑے لوگ اس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ذاکر نائک اسی لیے استعمال ہو رہا ہے، جاوید غامدی اسی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، سارا کا سارا پیسہ لگا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے حضور کی محبت نکالی جائے، حضور کا عشق نکالا جائے۔ اللہ کا کرم ہے کہ علماء اہل سنت سے پاکستان بھرا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا سنیوں کو آباد رکھے، مصطفیٰ کا میلاد ہوتا رہے گا۔ یہ چیزیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، لیکن آؤ میں تم کو بتاؤں وہ لوگ سوچتے کیا ہیں۔ دیکھو متشرق کیمون کہنے لگا، سنو ان کی بات، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ایک پاور اسٹیشن ہے جہاں سے مسلمانوں کے قلوب اور اذان میں توانائی کی لہر پیدا ہوتی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ میں پختہ اعتقاد رکھتا ہوں یورپ کے مادی اور مانوی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے، اگر چاہتے ہو نا انگریزوں کہ یورپ برقرار رہے، کعبے کو گرا دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قبر سے نکال لو، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا پر عیسائیت کی حکومت رہے، کعبے کو گرا دو، حضور کا وجود قبر سے نکالو۔ پلاننگ ہوئی کیا؟ دو چار مہینے پہلے ہی ایک فتویٰ آیا، اس پر مسلمانوں کے جذبات سامنے آ گئے کہ صاحب مسجد نبوی کی جو ہے وہ تعمیر کرنی ہے، حضور کی مزار کو یہاں سے ہٹانا ہے، ایک احتجاج دنیا کے اندر بلند ہوا، وہ فیصلہ جو ہے وہ واپس لے لیا گیا۔ آگے بڑھو، امریکی فوجی ایک یہودی پروفیسر ہرٹس لکھتا ہے مسلمانوں، اب دیکھو بڑی کمال کی بات ہے، پاکستانیوں ہم کو فخر کرنا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں، مسلمانوں بالخصوص پاکستانیوں کے دل رسول عربی کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، یہ ہرٹس لکھتا ہے یہودی، مسلمانوں کے دل بالخصوص پاکستانیوں کے محبت رسول سے بھرے ہوئے ہیں، یہی وہ جذبہ ہے جو عالمی صہیونیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، جو اسرائیل کی توسیع کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے، لہذا یہودیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جذبہ محبت کے تمام وسیلے کو کمزور کر دیں، تبھی ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آگئی نا بات، حضور کی محبت نکالو ان پاکستانی مسلمانوں کے دلوں سے، اب اس کے پیچھے پیسہ چل رہا ہے، پوری عیسائی مشینری پوری یہودی لابی اسی پر کام کر رہی ہے، پیسہ لگاؤ نکالو مسلمانوں کے دلوں سے حضور کی محبت۔ آپ دیکھیں اوپر اگر کیبل پر کوئی اداکارہ ناچ رہی ہو، آپ گھر میں بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں، نیچے میلاد کی محفل ہو، اتر کے لوگ نہیں آتے، نماز جا رہی ہے فلم کا سین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے لوگ، صاحب فلم ختم ہو جائے گی پھر جاؤں گا، کرکٹ کا میچ ختم ہو جائے گا پھر جاؤں گا، یہ ہے وہ گیم کہ جو کھیلا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول کو نکال دو، محبت رسول کو نکال دو۔ تو یہ بات امریکی فوجی افسر ہرٹس نے جو ہے وہ یہ بات کہی، اللہ اکبر۔ اسرائیل کا وزیر اعظم ین گوریان ایک موقع پر وہ گفتگو کر رہا تھا، تقریر کر رہا تھا، اس کی زبان کپ کپائی، کہنے لگا میں بڑی شدت سے ایک چیز کا خدشہ محسوس کرتا ہوں، اور ہم میں کون ہے کہ جو اس چیز کا خطرہ محسوس نہ کرتا ہو، اب کل کہیں یہ نہ ہو جائے کہ عرب میں دوسرا محمد پیدا ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے جتنے عیسائی جتنے یہودی ہیں آج بھی الحمدللہ میرے آقا کے نام سے کپ کپاتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ تو یہاں پر مسلمانوں یہ بات ذہن میں رکھو، پاکستان دیکھو نا، اس نے یہاں پر یہ بات کہی، پاکستانی مسلمانوں کے دل اگر تم نے سہونیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اسرائیل کی توسیع میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے. اسرائیل کو ڈر نہیں ایران سے, اسرائیل کو کسی اور سعودیہ سے کوئی ڈر نہیں, ان یہودیوں کو ڈر ہے تو صرف اور صرف پاکستان سے ہے. اچھا پھر میں تمہیں بتاؤں, پاکستان کا جغرافیہ آپ دیکھو, محل وقوع دیکھو, پاکستان کا خطہ دیکھو, جس جگہ پر پاکستان واقع ہے خدا کی قسم یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے پاکستان. اگر یہ پاکستان افریقہ میں ہوتا جس طرح انہوں نے صومالیہ کا حل کیا ایسا حل کر دیتے, پاکستان عرب کنٹریز کی طرف ہوتا, شام کا حال, لیبیا کا حال, آپ نے دیکھا عراق کا حال, جھوٹا الزام لگا کر پورے عراق کو تباہ کر دیا گیا. شام آج آپ دیکھ رہے ہیں شام کے حالات, کیا حال ہو گیا شام کا, لیبیا کا حال کیا ہو گیا. یہ تباہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو, پاکستان ختم ہو جائے. خدا کی قسم اب پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا. اور میں پہلے دن سے کہتا رہا اللہ جنرل راحیل کو عمر عطا فرمائے, انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا. یہ سارے چور ڈاکو یہ پکڑے جائیں گے. آپ کیا سمجھتے, 6 لاکھ فوج ہے پاکستان کی, کم ہے, 6 لاکھ فوج پاکستان کی ہے اور کئی جنگیں پاکستان کی فوج لڑ رہی ہے. وہ خواجہ آصف الو کا پٹھا پاک فوج کے خلاف تقریر کرتا ہے, لوگ فوجی ہمارے پاک فوج کے خلاف بکواس کرتے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو آئی ایس آئی کو, کیا سمجھتے تم ایم آئی ملٹری انٹیلیجنس کو, 24 گھنٹے کام کرتی ہے آئی ایس آئی جب ہی ہم سکون کی نیند سوتے ہیں. ورنہ ہندوستان کی رو تو ہم کو تباہ کر دے, کراچی کو الگ کر دے. یہ تو ہماری خفیہ ایجنسیز ہیں, اس مسجد میں بھی لوگ بیٹھے ہوں گے, اوپر بھی لوگ بیٹھے ہوں گے, باہر بھی ہوں گے ایجنسیز کے لوگ. میرا ہر قسم کا تعاون ہے پاکستان کے ساتھ, فوج کے ساتھ سنیوں کا تعاون, ایجنسیز کے ساتھ سنیوں کا تعاون ہے. یہ تو تباہ کر دے ہمارے پاکستان کو, یہ تو خفیہ ایجنسیز ہیں جو کام کر رہی ہیں. اب کئی جنگیں ہیں, ایک تو رو ہے جو کراچی اور بلوچستان کو الگ کرنا چاہتی ہے, الحمدللہ میری آئی ایس آئی ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. دوسری طرف امریکی لابی, یہودی لابی ہے جو دیگر ذرائع سے این جی اوز کے نام پر تباہ کرنا چاہتی ہے پاکستان کو, ہماری آئی ایس آئی اس کے سامنے بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہوئی ہے. تیسرا فتنہ یہ میڈیا کا فتنہ ہے, یہ کیا کرتے ہیں, چھوٹی سی بات کو بڑی کر کے پیش کر دیتے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور دنیا میں موبائل چھینتے ہیں یار, دنیا میں ٹارگٹ کر کے لوگوں کو مارا جاتا ہے, وہ تو کوئی نہیں دکھاتا. ذرا سا واقعہ ہو جائے بریکنگ نیوز. ایک عجیب تماشا, پوری قوم کا دماغ اس طریقے سے کنٹرول کر لیا گیا, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, یار فلانی تنظیم کا بندہ مر گیا دکانیں بند ہو جائیں گی, یہ ہو جائے گا. الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ہماری خفیہ ایجنسیز نے کس طریقے سے کراچی کو کنٹرول کر لیا. یہ بڑے بڑے مگرمچھ انشاءاللہ لٹکیں گے. آپ دیکھو اگر یہ میری فوجی قیادت رہی, یہ سارے کور کمانڈر رہے, جنرل راحیل رہا, انشاءاللہ یہ جنہوں نے پاکستان کا پیسہ کھایا ہڑپ کیا, یہ کیا سمجھتے ہیں امریکہ چلے گئے بچ جائیں گے, چلے گئے کینیڈا بچ جائیں گے, اب کوئی نہیں بچ سکتا. دنیا کے اندر ان کو کھینچ کر کے لا سکتی ہے ہماری خفیہ ایجنسیز, اور انشاءاللہ تعالی یہ لوگ واپس آئیں گے. تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے, ہمارے لیے ضروری یہ ہے ہم اپنی فوج کا ساتھ دیں اور فوج کو یہ باور کرائیں کہ فوج 6 لاکھ ہے تو فوجیوں گھبراؤ نہیں, یہ 19 کروڑ عوام تمہارے ساتھ ہے. پاکستان کی تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہماری ساری دعائیں, ہماری ماؤں بہنوں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. ہم کو فوج کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے, ہم کو خفیہ ایجنسیز کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. یہ بڑی محنت کی ہے پاکستان نے, ایٹمی قوت پاکستان بن گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں, پہلے تو سارا سسٹم مینولی تھا, کسی بم کو پھاڑنا تجربہ کرنا آپ آسان سمجھتے, کئی لوگ اس میں شہید ہو گئے. ان کے نام مجھے بتائے, وہ سیاچین کے اندر برف کا تودا گرا, کتنے فوجی شہید ہوئے, ابھی بھی برف کے نیچے دبے ہوئے ہیں, ان کے نام بتائیں, کتنے فوجی یہ ضرب عضب کے اندر مارے گئے, آپ دیکھیں ان کا نام سامنے آتا ہے. سول سوسائٹی کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں, ہمارے پولیس کا ہم ساتھ دیں, ہم رینجرز کا ساتھ دیں, ہم اپنی فوج کا ساتھ دیں. ہماری صفوں کے اندر جو یہ دشمن چھپے ہوئے ہیں, جو ہمارے پاکستان کو دیمک کی طریقے سے کھوکھلا کر رہے ہیں, ہمیں ساتھ دینے کی ضرورت ہے. اور آج ہم ساتھ دیں گے تو یاد رکھو آگے 5 سال کے بعد پاکستان پر امن ملک ہوگا,
کوئی نہیں جائے گا انشاءاللہ نوکری کے لیے باہر. آپ دیکھنا دنیا کے لوگ نوکری کے لیے پاکستان کو تلاش کریں انشاءاللہ تعالی. تو یہ ایک لابی ہے جو کام کرتی ہے, پاکستانی فوج اس سے لڑ رہی ہے. ہماری دعائیں فوج کے ساتھ ہیں, ہماری دعائیں اپنی ایجنسیز کے ساتھ ہیں. تو اللہ اکبر. اور بہت ساری تاریخ ہے کہ جو بری ہوئی ہے, میں اس طرف جاؤں گا تو اور سارا وقت اس پر لگ جائے گا. بس آپ سے کہنا چاہتا ہوں لوگوں, پاکستان کو گالی نہیں دو. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے لوگ جب پاکستان کو گالی دیتے. ذرا سا گڑا آ جائے, کہیں گاڑی چل رہی ہو گڑا آ جائے, پاکستان کو گالی. لائٹ چلی جائے, پاکستان کو گالی. پانی نلکے میں نہیں آ رہا ہو, پاکستان کو گالی. تم نے کیا تماشا بنایا پاکستان کو. وہ ہندوستان میں جا کے مسلمانوں کی حالت دیکھو, تمہیں پتا چلے گا کیا حالت ہے. گجرات میں کس طریقے سے کاٹ کے رکھا ہندوؤں نے مسلمانوں کو. یہ پاکستان ہے الحمدللہ, آج دنیا کے سامنے ہے. اور میں تمہیں سچ کہتا ہوں, یہ قیادت رہی زیادہ عرصہ نہیں ہے, پاکستان تیسرے نمبر پر دنیا کی ایٹمی طاقت بن جائے گا. زیادہ عرصہ نہیں ہے. اللہ نے پاکستانیوں کو بڑے دماغ دیے, بڑا دماغ اللہ تعالی نے عطا فرمایا. آپ دیکھ لیں کلی کی بات, ایک طیارہ جو ایئر فورس کا طیارہ تھا نقصان پہنچا, امریکہ سے کہا گیا آپ اس کو بنائیں. انہوں نے کہا کہ ہم $3 ارب لیں گے. پاکستانی سائنسدانوں نے $1.5 ارب میں دوبارہ سے طیارہ تیار کر دیا, آپ کے سامنے پیش کر دیا. آپ اس کو دیکھیں تو خدا کے لیے اپنے ملک کی عزت کرو یار, اپنے ملک کو گالی نہیں دو. پاکستان ہے تو ہماری پہچان ہے. اور سارے سنیوں سے کہتا ہوں, سنیت مضبوط ہے تو پاکستان کی وجہ سے. یہ تو وہابی بھاگ جائیں گے سعودی عرب, یہ کھٹمل بھاگ گئے ایران, ہم کہاں جائیں گے. ہمارا کون سا ملک ہے, ہم نے جینا ہے تو پاکستان کے لیے, ہم نے مرنا ہے تو پاکستان کے لیے. اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو تا قیام قیامت قائم و دائم رکھے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. کل رات 9:30 مہک گارڈن نز پی آئی ڈی سی, ایک عظیم الشان کانفرنس, عظیم الشان محفل, گستاخ رسول کی سزا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. ادھر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں, آپ بھی آئیے, اپنے گھر والوں کو لے کر کے آئیے. اور یہ شعور بیدار کیجئے کہ اب ہم جو کام کریں گے تاکہ ہماری نسلیں جو ہے وہ محفوظ ہو جائے, ہم نے ایسا کام کرنا ہے. اللہ رب العزت ہماری آج کی حاضری کو قبول فرما لے. واخر دعوانا.